گزشتہ سبق کے آخر میں اعداد کے اندر پائی جانے والی چار نسبتیں آپ نے لکھی تھیں بھائی، کہ وہ تماثل، تداخل، توافق اور تباین ہیں بھائی. آگے لکھیے باب التصحیح. باب التصحیح تا قاد حا یا حا تصحیح. آگے لکھیے علم الفرائض قصر کو برداشت نہیں کرتا. علم الفرائض قصر کو برداشت نہیں کرتا. کبھی کبھار عدد رؤوس اور سہام میں قصر واقع ہوتی ہے. کبھی کبھار عدد رؤوس اور سہام میں قصر واقع ہوتی ہے. اس صورت میں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے. اس صورت میں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مسئلہ کسی ایسے عدد سے بنایا جائے کہ قصر واقع نہ ہو. کہ مسئلہ کسی ایسے عدد سے بنایا جائے کہ قصر واقع نہ ہو. لکھ لیا بھائی؟ دوبارہ سنیے. علم الفرائض قصر کو برداشت نہیں کرتا. کبھی کبھار عدد رؤوس اور سہام میں قصر واقع ہوتی ہے. قصر چھوٹا کاف ہے اور سین ہے بھائی. اس صورت میں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مسئلہ کسی ایسے عدد سے بنایا جائے کہ قصر واقع نہ ہو. مثلا دیکھو بھائی، بہنوں کا حصہ، ایک صورت ایسی نکلی کہ بیٹیوں کا حصہ ثلثان ہم نے انہیں دیا بھائی، کیونکہ جب بیٹیاں کے ساتھ بیٹا نہ ہو اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں کتنا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے. اب بیٹیوں کو ثلثان ملا جتنی بھی ہیں، اور بیٹیوں کو دیکھا تو فرض کرو وہ پانچ تھی، اور فرض کرو ثلثان ہم نے جو بنایا چھ سے بنایا، اور چھ کا دو ثلث کتنا ہے؟ چار. تو بیٹیوں کے حصے میں کتنا آیا؟ چار آیا، اور ان بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ پانچ. اب چار کو پانچ میں کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے بھائی؟ قصر واقع ہو رہی ہے، پورا پورا عدد ہر ایک کو نہیں جا رہا. تو اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں؟ تصحیح کرتے ہیں بھائی مسئلے کی، اور کوئی ایسا عدد نکالتے ہیں کہ جس سے ہر ہر وارث کا پورا حصہ نکل آئے. بھائی دیکھو، بیٹیوں کا حصہ تو کتنا بھی نکل آیا تھا؟ چار، اور بیٹیاں کل کتنی ہیں؟ پانچ. تو اب ہر بیٹی کو بھی تو حصہ ایسی صورت ہونی چاہیے کہ پھر اس چار میں سے ہر بیٹی کا حصہ بھی ہم آرام سے پورے پورے عدد کے ذریعے نکالیں. اگر دو بیٹیاں ہوتی تو چار کیسے تقسیم ہوتا؟ دو ایک بیٹی کو دے دیتے اور دو دوسری کو. اگر چار بیٹیاں ہوتی تو چار ہی ان کا عدد حصہ نکلا ہے، تو چار کیا کر دیتے؟ ہر بیٹی کا کتنا حصہ ہو جاتا؟ ایک ایک ہو جاتا. لیکن اب بیٹیاں پانچ ہیں، عدد پورا تقسیم نہیں ہو رہا اس پر، تو اس کو کہتے ہیں کہ قصر آ گئی بھائی. کیا آ گئی؟ قصر آ گئی بھائی. چاہے حصہ زیادہ ہو، چاہے اوپر ان کی وارثوں کی تعداد زیادہ ہو، بس برابر جب نہیں ہو سکتے آپس میں، اسے کیا کہیں گے؟ قصر آ گئی بھائی. آگے لکھیے الگ سطر میں وارثوں میں سے ہر فریق کو، وارثوں میں سے ہر فریق کو عدد رؤوس، عدد رؤوس، رؤوس پہ را لکھو، پھر دو واو لکھو، اور پہلے واو پر حمزہ ڈال دو، اور پھر سین. عدد رؤوس، تو وارثوں میں سے ہر فریق کو عدد رؤوس اور حصوں کو سہام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حصوں کو سہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھو ابھی سہام کتنا، سہم کتنا تھا بیٹیوں کا بھی؟ چار تھا، اور عدد رؤوس کتنے تھے؟ پانچ تھے بھائی۔ تو جو وارثوں کی تعداد ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عدد رؤوس، اور حصے کو کیا کہیں گے؟ سہام۔ آگے الگ سطر میں لکھیے، تصحیح کے کل سات قاعدے اور قوانین ہیں، تصحیح کے کل سات قاعدے اور قوانین ہیں۔ پہلے تین قاعدوں میں، پہلے تین قاعدوں میں عدد رؤوس اور سہام کے درمیان، عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت کو دیکھا جائے گا، نسبت کو دیکھا جائے گا، جبکہ آخری چار اصولوں میں، جبکہ آخری چار اصولوں یعنی قاعدوں میں عدد رؤوس میں، عدد رؤوس میں آپس میں نسبتوں کو دیکھا جائے گا، عدد رؤوس میں آپس میں نسبتوں کو دیکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلا قاعدہ، اس سلسلے میں پہلا قاعدہ استقامت، استقامت۔ دوسرا موافقت، دوسرا موافقت۔ اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے، اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا قاعدہ استقامت، دوسرا موافقت، اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے۔ آگے آپ استقامت کا قاعدہ آئے گا بھائی، استقامت، استقامت کا قاعدہ۔ اگر مسئلے میں ہر فریق کو، اگر مسئلے میں ہر فریق کو پورا پورا حصہ، پورا پورا حصہ، اگر مسئلے میں ہر فریق کو پورا پورا حصہ بغیر قصر کے مل رہا ہے، بغیر قصر کے مل رہا ہے، تو تصحیح کی ضرورت ہی نہیں، تو تصحیح کی ضرورت ہی نہیں، اسے استقامت کہتے ہیں، اسے استقامت کہتے ہیں۔ مثال نمبر ایک، مثال نمبر ایک، اچھا بھائی اسی طرح میت بنائیے بھائی، لمبا سا لکھیے میت۔ اور اس کے نیچے لکھیے بھائی دو بنات، دو ہندسے کی صورت میں لکھیے، دو دو بیٹیاں ہیں بھائی میت کی، اکٹھی لکھ لو بس، دو بنات لکھ دو بھائی۔ اس لیے بھائی اس سے آگے کچھ فاصلے پر لکھیے ام، اس سے آگے کچھ فاصلے پر لکھیے اب، یہ وارث ہیں بھائی۔ دو بنات ہیں، ام ہے ماں اور اب یعنی باپ ہے بھائی. اب کس طرح کریں گے بھائی؟ دیکھو میت کی صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی اولاد نہیں، تو آپ نے پڑھا ہے اگر میت کی ایک بیٹی ہو صرف تو نصف ملتا ہے، دو یا زیادہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان. تو بیٹیوں کے نیچے لکھ لیجئے ثلثان. ثلثان لکھ لیا بھائی. اور جو ماں کی حالتیں آپ نے پڑھی تھیں بھائی، ماں کی کتنی حالتیں تھیں؟ تین حالتیں تھیں بھائی، ایک تھا ثلث کل، ایک ثلث ما بقیہ اور ایک تیسری حالت تھی سدس. سدس اور سدس والی حالت یہاں آئے گی بھائی. سدس جب میت کی اولاد میں ہو بھائی، اولاد یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں تو ماں کو سدس ملتا ہے، تو یہاں بھی کتنا ملے گا؟ سدس. تو ماں کے نیچے سدس لکھ لیجئے. اور باپ کی کتنی حالتیں آپ نے پڑھی تھیں بھائی؟ باپ کی بھی تین حالتیں پڑھی تھیں بھائی. ایک پہلی حالت کیا تھی؟ کہ وہ ذوالفرض بنتا ہے یعنی سدس ملتا ہے اسے صرف. اور دوسری صورت تھی کہ ذوالفرض و عصبہ بنے گا. اور تیسری صورت کیا تھی؟ کہ وہ صرف کیا بنے گا؟ عصبہ. ذوالفرض کب بنتا تھا باپ؟ جب میت کا بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ کوئی موجود ہو تو باپ کو سدس ملے گا اور عصبہ نہیں بنے گا، کیونکہ بیٹا پڑپوتا پوتا پڑپوتا وغیرہ وہ عصبہ بن جائیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ عصبہ بن جائیں گے. اور اگر میت کا کہ کوئی مذکر اولاد تو نہیں لیکن مؤنث اولاد ہے، مثلا بیٹی پوتی یا پڑپوتی وغیرہ سے میں سے کوئی ہو، تو باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ بھی بنتا ہے، یعنی سدس دے دیں گے، باقیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے، اور پھر جو کچھ بچے گا وہ کس کو دے دیں گے؟ باپ کو دے دیں گے بھائی. اور اگر تیسری حالت کی میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ صرف عصبہ بنے گا بھائی. تو یہاں کون سی حالت بنے گی بھائی؟ دوسری حالت ہے کہ میت کی مؤنث اولاد موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں، تو اس صورت میں باپ کیا بنتا تھا؟ سدس بھی اسے ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا. لکھ لیجئے سدس و عصبہ. سدس و عصبہ. اب دیکھیے یہ ایک ہی نوع کے وہ قوانین لگاتے جائیے جس نے آپ نے پڑھے ہیں بھائی. یہ کون کون سے حصے جمع ہوئے یہاں؟ ثلثان اور سدس. تو یہ ایک ہی نوع کے ہیں یا الگ الگ نوع کے؟ بھائی کل دو انواع لکھوائی تھی آپ کو میں نے، ایک نوع میں کیا تھا؟ نصف، ربع، ثمن. اور دوسری نوع میں کیا تھا؟ ثلثان، ثلث اور سدس. اب آپ بتائیے یہ ایک ہی نوع کے ہیں یا دو انواع کے ہیں؟ ایک ہی نوع کے ہیں بھائی، دوسری نوع کے. تو جب دوسری نوع ایک ہی نوع کے ہوں تو پھر مسئلہ سب سے چھوٹے حصے والے عدد سے بنے گا. اور ثلثان چھوٹا ہے یا سدس چھوٹا ہے؟ سدس چھوٹا ہے. اور سدس والا عدد پھر کون سا ہے؟ چھ. تو چھ سے مسئلہ بنے گا بھائی. چھ میں سے دو ثلث بیٹیوں کو دیں کتنا بنتا ہے؟ چار بنے گا. تو بیٹیوں کے نیچے اب لکھ لیجئے چار. چار ماں کے نیچے، ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس. چھ کا سدس کتنا ہے؟ ایک بھائی. تو ماں کے نیچے ایک لکھ دیجئے، چھٹا حصہ. اور باپ کو کتنا پہلے دے دیں گے؟ اس کو بھی چھٹا حصہ دے دیں گے. اور چھٹا کتنا ہے؟ ایک. ایک لکھو ذرا. اور اب کچھ اور مال بچ جاتا ہے تو پھر وہ بھی دے دیں گے. لیکن دیکھو چار بیٹیوں کا ایک حصہ ماں کا ایک حصہ باپ کا، یہ کتنے ہو گئے؟ چھ. تو یہ پورا ہو گیا مال، کچھ بھی نہیں بچا. اگر کچھ اور بچتا تو وہ بھی ہم کس کو دے دیتے؟ باپ کو دے دے عصبہ ہونے کی بنا پر. تو دیکھیے چار ایک ایک یہ حصے ہو گئے. اور دیکھیے یہاں ہر وارث کو پورا حصہ بغیر قصر کے مل جاتا ہے. باپ کو چھٹا حصہ ملا وہ لے گیا، ماں کو بھی چھٹا حصہ ملا وہ اس کو مل گیا، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ دو. اور انہیں حصہ کتنا ملا؟ چار. تو چار میں سے اب ہر بیٹی کا کتنا حصہ ہوا؟ دو دو ہوا. کہیں قصر آئی؟ قصر نہیں آئی، پورا پورا مال تقسیم ہو گیا. تو یہ استقامت ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ آگے لکھیے مثال نمبر دو. مثال نمبر دو، میت اسی طرح بنائیں، میت کے نیچے وارث ہے جی، ایک ہے زوج خاوند بھائی، معلوم ہے میت جو ہے وہ بیوی تھی، میت تو وارث کون ہے؟ ایک زوج ہے. اور آگے لکھئے چار حقیقی بہنیں، چار حقیقی بہنیں. اب دیکھیے خاوند کو کتنا حصہ دیں گے؟ آپ نے پڑھا تھا خاوند کو نصف ملے گا جب میت کی اولاد نہ ہو، اور یہاں کوئی اولاد ہے میت کی؟ نہیں. بہنیں تو ہیں حقیقی لیکن اولاد کوئی نہیں، تو لہذا خاوند کو نصف ملے گا. لکھ لیجیے نصف. اور بہنوں کو، حقیقی بہنیں، بہنیں جب میت، آپ نے پڑھا تھا میت کی اولاد بھی نہ ہو، اس کے باپ اور دادا بھی نہ ہو، تو ایک ہو بہن تو نصف ملتا ہے، دو یا زیادہ ہو تو انہیں کتنا ملتا ہے؟ دو ثلث، یعنی ثلثان ملے گا. تو بہنوں کے نیچے ثلثان لکھ لیجئے، زوج کے نیچے نصف اور بہنوں کے نیچے ثلثان. اب دیکھیے آپ مجھے بتائیے یہ نصف نوع اول میں سے نوع ثانی میں سے؟ یہ نوع اول میں سے. اور ثلثان کس میں سے ہے؟ یہ نوع ثانی میں سے ہے. اور آپ نے چوتھا قانون پڑھا تھا کہ اگر نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے، کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے، تو مسئلہ چھ سے بنے گا. تو یہاں بھی چھ سے مسئلہ بناؤ بھائی. چھ لکھ لیا اوپر، چھ. چھ میں سے نصف دینا ہے خاوند کو، وہ کتنا بنا؟ تین. خاوند کے نیچے لکھ لیجئے تین. اور بہنوں کو دینا ہے دو ثلث، اور چھ کا دو ثلث کتنا ہے؟ چار. تو بہنوں کے نیچے چار لکھ لیجئے. آپ حصے ذرا جمع کیجئے، تین خاوند کے، چار بہنوں کے، سات ہو گئے، اور چھ سے تو سات نہیں نکال سکتے. تو پھر یہاں غول ہوگا مولانا، سہام مخرج سے نہیں نکل رہے، مخرج ہے چھ اور سہام کتنے ہیں؟ سات. تو پھر آپ نے پڑھا تھا اوپر والے کسی ایسے عدد کی طرف چلے جائیں گے جہاں سے، جس سے تقسیم پوری طرح ہو سکے. تو چھ سے اوپر کس کی طرف جائیں کہ سارے کو حصہ پورا مل جائے گا؟ سات کی طرف چلے جائیں گے. تو آگے اسی طرح عین کا سر بنا کے لکیر ذرا سیدھی لے جاؤ اور اس کے اوپر کیا لکھ دو؟ سات. یہ ہوا عول سات کی طرف بھائی، یہ عین کا سر بتلائے گا کہ یہاں عول ہوا ہے، عین لکھا ہوا ہے، یہ عین بتلائے گا بھائی. لکھ لیا بھائی، اب مسئلہ درست ہو گیا. لیکن آپ دیکھو ہر وارث کو اس کا حصے میں کہیں پورا مل رہا ہے، کسر تو نہیں آ رہی بھائی. خاوند دے کے وہ تین حصے مل رہے ہیں، سارا وہ لے جائے گا، کوئی کسر آئی تین کے تین حصے وہ لے گیا. اور بہنیں تو ہیں چار لیکن ان کے حصے بھی کتنے ہیں؟ چار. تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ پورا مل گیا، کسر یہاں نہیں آئی بھائی، کسر نہیں آئی. تو یہ ہے استقامت. آگے لکھیے موافقت، موافقت. اگر صرف ایک ہی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو، اگر صرف ایک ہی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو تو دیکھو عدد رؤوس اور اس کے سہام میں کون سی نسبت ہے. تو دیکھو کہ عدد رؤوس اور اس کے سہام میں کون سی نسبت ہے. اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو، اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو تو اس فریق کے عدد رؤوس کے وقت کو وقت واو فا خاف دو نقطوں والا وقت، تو اس فریق سے عدد رؤوس کے وقت کو کل مسئلہ میں ضرب دے دیں تو اس مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی نیچے لکھئے بالفاظ دیگر، جو سب سے بڑا عدد اس فریق کے عدد رؤوس اور عدد سہام کو تقسیم کر رہا تھا، جو سب سے بڑا عدد اس فریق کے عدد رؤوس اور عدد سہام کو تقسیم کر رہا تھا، اس عدد سے عدد رؤوس کو تقسیم کر دیں تو یہ عدد رؤوس کا وقت نکل آیا لکھ لیا بھائی. اب آگے لکھیے مثال بھائی، لیکن مثالوں کے نمبر ترتیب سے دیتے جانا. ابھی تک کتنی مثالیں گزر چکی؟ دو. بس مثالوں کے نمبر سب کے الگ الگ دیتے جاؤ. تو یوں اس قانون کے لیے تو مثال اول ہے، لیکن کل کے اعتبار سے کون سی مثال ہے؟ تین. مثال نمبر تین بھائی، اسی طرح میت بنائیے بھائی. نیچے لکھئے چھ بنات، چھ بیٹیاں آگے لکھئے اور اب، یہ ہیں وارث بھائی. چھ بنات ہیں، ایک یعنی ماں ہے، ایک اب یعنی باپ ہے بھائی. بھائی دیکھیے یہ بعین ہی وہی مثال نمبر ایک والی صورت بن گئی، وہاں بھی بیٹیاں اور اب تھے، یہاں بھی بیٹیاں اور اب. تو یہاں بھی اسی طرح بھائی بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ ثلثان. وہ لکھ لیجئے نیچے ثلثان. ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس. اور باپ کو بھی سدس ملے گا بھائی، سدس و عصبہ. اب بیٹیوں کے لیے مسئلہ اسی طرح چھ سے بنے گا. چھ لکھیے، بیٹیوں کو چار، بیٹیوں کے نیچے چار لکھیے، کے نیچے ایک، اب کے نیچے بھی ایک بھائی. اب دیکھیے اب ایک ہے ایک حصہ ملا کوئی کسر نہیں پورا مل گیا ام کو سدس پورا مل گیا لیکن بیٹیوں کو مل رہا ہے چار حصے مل رہے ہیں چھ میں سے اور بیٹیاں ہیں چھ تو یہ چار چھ میں تقسیم نہیں ہو سکتا کسر آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے اور نسبت دیکھی تو دیکھو ایک عدد چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اور چھوٹے عدد سے بڑا عدد پورا تقسیم نہیں ہو سکتا البتہ ایک اور عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو پورا تقسیم کر دیتا ہے اور وہ کیا ہے دو دو سے چار بھی تقسیم ہو جائے گا اور دو سے چھ بھی تقسیم ہو جائے گا تو معلوم ہوا ان میں کون سی نسبت ہے توافق کی نسبت ہے بھائی تو دیکھو نسبت ہم کس کے درمیان دیکھ رہے ہیں یہ چھ کیا ہے عدد رؤوس اور یہ چار کیا ہے سہام یہ چار کیا ہے تو سہام اور عدد رؤوس میں ہم نسبت دیکھ رہے ہیں اور بتلایا تھا پہلے تین قوانین میں یہی کریں گے عدد رؤوس اور سہام میں کیا کریں گے نسبت دیکھیں گے تو یہاں کون سی نسبت نکلی توافق کی کون سی توافق کی تو پھر کیا کر لو کہ بتلایا تھا عدد رؤوس کا وقت نکال لو وقت کیسے نکلے گا وہ عدد جو دونوں کو تقسیم کر رہا تھا اس سے اس کو تقسیم کر دیں گے دو کو چھ کو دو سے تقسیم کیا بھائی دو چھ کو بھی تقسیم کر رہا تھا اور چار کو بھی تو دو سے اب ذرا چھ کو تقسیم کریں کتنا جواب آیا تین یہ تین وقت ہے مولانا کیا ہے تین وقت ہے کس کا عدد رؤوس یعنی چھ کا اس وقت کو کل مسئلہ میں ضرب دے دو اوپر کیا تھا چھ اسے بھی تین سے ضرب دیں گے نیچے کیا تھا چار چار کو بھی تین سے ضرب دیں گے آگے ایک ایک تھا ان کو بھی کس سے ضرب دیں گے تین سے تو آپ ذرا دیجئے چار کے نیچے لکھ لیجئے اب بارہ بھائی تین سے ضرب دی بارہ آیا یہ جو وقت آیا اس کو اس سے ہر ایک کو ضرب دے دیں گے چار کے نیچے کیا لکھا چار تھی یہ بارہ تین کو ایک سے ضرب دی تو کیا آیا تین تو تین ایک کے نیچے تین لکھ لو اگلے ایک کو نیچے بھی اسی طرح تین آ جائے گا اور چھ کو تین سے اوپر مسئلے کو بھی ضرب دینی ہے چھ کو تین سے ضرب دی کیا آیا اٹھارہ آیا تو چھ کے آگے ساتھ ہی ملا کر با ہی لکھ دو بھائی با لیکن با کے نیچے نقطہ بھی نہ ڈالو اور آگے سر بھی اوپر کو نہ اٹھاؤ اس کا بس یہ تا ہے تصحیح کی تا بھائی سمجھ میں آیا تصحیح کی تا ہے تو اس سے اوپر نقطے نہیں لکھنے بس تا لکھ کر اور اس میں لکھ دو اٹھارہ چھ کے آگے لکھا ہے بھائی ہاں تو چھ سے مسئلہ بنا تھا اور پھر یہ آگے تصحیح ہوئی ہے کتنے میں اٹھارہ میں کس سے تصحیح ہو گئی اٹھارہ سے ہو گئی تصحیح مسئلے اب دیکھو اٹھارہ میں سے بیٹیوں کو کتنا حصے ملے بارہ حصے بیٹیوں کو مل گئے ماں کو کتنے حصے ملے تین باپ کو بھی کتنے حصے تین بارہ اور تین پندرہ اور تین اٹھارہ دیکھو اٹھارہ پورا تقسیم پورا حصے ہو گئے اور نیز اب دیکھیے کسر کہاں پر آ رہی تھی بنات میں آ رہی تھی اب کسر ختم ہو گئی بارہ حصے ملے اور بیٹیاں خود کتنی ہیں چھ ہر ایک کو کتنا مل جائے گا دو دو سمجھ میں آیا کسر ختم ہو گئی مسئلہ یہ ہے تصحیح آگے لکھیے مثال نمبر چار مثال نمبر چار اسی طرح میت بنائیے میت اچھا وارث اس کے نیچے لکھیے زوج زوج چھ بنات ام اور اب ام یعنی ماں اور اب یعنی باپ کون کون وارث ہوئے زوج چھ بنات ام لکھ لو یا ماں لکھ لو باپ لکھ لو جس طرح بھی آپ چاہیں لکھنے اردو میں یا عربی میں اچھا بھائی زوج کو کتنا ملے گا؟ بھائی وہ تو جب اولاد نہ ہو تب نصف ملتا ہے، اور اگر اولاد ہو میت کی تو پھر کتنا ملتا ہے؟ ربو ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ تو زوج کے نیچے لکھیے ربو، ربو. بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ اسی طرح چھ ہیں، دو سے دو یا دو سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا. ماں ام سدس ملے گا، باپ کے نیچے بھی اسی طرح سدس و عصبہ لکھ لیجئے، سدس و عصبہ لکھ لیجئے. اچھا اب دیکھیے نوع اول والے سارے حصے ہیں یا نوع ثانی اور نوع اول دونوں کے ہیں؟ دونوں کے ہیں. نوع اول میں سے کیا آیا ہے؟ ربو. اور نوع ثانی میں سے کون سے آئے ہیں؟ ثلثان اور ثلث. اور آپ نے پڑھا تھا نوع اول کا ربو، پانچ نمبر قانون آپ نے یہی پڑھا تھا کہ نوع اول کا ربو اگر نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ بارہ سے بنے گا. تو اب مسئلہ بنائیے، بارہ لکھیے بھائی اوپر. بارہ میں سے خاوند کو کتنا دینا ہے؟ جی چوتھا حصہ. بارہ کا چوتھا حصہ کتنا ہے؟ تین. بھائی تو خاوند کے نیچے لکھیے تین. اچھا بیٹیوں کو کتنا دینا ہے؟ ثلثان، دو ثلث دینے. بارہ کا ایک ثلث، تیسرا حصہ بارہ کا کیا بنتا ہے؟ چار. تو دو ثلث کتنے ہوئے؟ آٹھ. تو بیٹیوں کے نیچے لکھیے آٹھ. اچھا بارہ کا سدس ماں کو ملے گا، سدس کتنا ہے؟ چھٹا حصہ. دو دو مل جائے گا ماں کو بھائی. اور باپ کو بھی کتنا ملے گا؟ دو مل گیا. دو. اور کچھ مال بچ جائے تو وہ بھی باپ کو دے دیں گے عصبہ ہونے کی بنا پر. دیکھو مال بچتا ہے یا نہیں. تین حصے ملے خاوند کو، آٹھ ملے بیٹیوں کو، آٹھ اور تین گیارہ. اور ماں کو ملے دو حصے، گیارہ اور دو تیرہ. اور دو حصے ملے باپ کو، پندرہ. تو بھائی مال باقی کیا بچنا ہے؟ یہاں تو مال ہی پورا نہیں ہو رہا، مسئلہ بن رہا ہے بارہ سے اور حصے کتنے بن گئے؟ پندرہ. تو پھر کیا کریں گے؟ عول کریں گے. شاباش. اور بارہ کا عول کس تک ہوتا ہے؟ پندرہ بھی اور سترہ بھی. تو یہاں کتنے بنا چاہیے ہمیں؟ پندرہ. تو عول کر دو پندرہ تک. آگے عین لکھ کر آگے اوپر پندرہ لکھ دیں. بارہ کے پاس ہی عین لکھیں اور اس پر پندرہ لکھیں، یہ عول ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے زوج کو کتنے حصے ملے، کہیں کسر آ رہی ہے یا پورے تقسیم ہو رہے ہیں؟ ذرا یہ دیکھو زوج کو کتنے حصے ملے؟ تین. تو وہ تو پورے تین لے گیا، بس یہاں تو ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہے. اچھا ماں کو بھی دو حصے ملے، وہاں بھی تقسیم نہیں. باپ کو دو حصے ملے، وہاں بھی تقسیم نہیں. لیکن بیٹیوں میں دیکھیے حصہ کتنا ہے؟ آٹھ. اور بیٹیاں کتنی؟ چھ. تو آٹھ چھ میں پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، یہاں کسر آ رہی ہے. جب کسر آ رہی ہے پھر ان دونوں کے درمیان کیا دیکھیں گے؟ نسبت. اور نسبت کون سی ہے ان دونوں کے درمیان؟ چھ سے آٹھ تقسیم ہو جاتا ہے؟ نہیں. چھ سے آٹھ تقسیم ہو جاتا تو تداخل ہوتا. اچھا کوئی اور ایسا عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے؟ دو ہے. دو سے آٹھ بھی تقسیم ہو جائے گا اور دو سے چھ. اچھا معلوم ہو توافق کی نسبت ہے. تو اب عدد رؤوس ہے چھ اور سہام ہے آٹھ. عدد رؤوس کا وقف نکالو. وقف کیسے نکالتے تھے بھائی؟ وہ جو عدد جو دونوں کو تقسیم کر رہا تھا اس سے اس کو تقسیم کر دو. چھ کو دو سے تقسیم کیا، کتنا آیا؟ تین آیا. یہ وقف ہے. اس وقف کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو. سارے مسئلہ میں کیا مانا؟ اوپر پندرہ کی جگہ کر دو ضرب پینتالیس، آگے اسی طرح با لکھ کر. اسی کے ساتھ آگے با لکھ کر پندرہ سی پینتالیس ہو گیا, اس تین کے ساتھ اب ہم ہر ایک کو ضرب دے دیں گے. اچھا نیچے تھا خامن کے حصے تین تھے, اس کو بھی تین سے ضرب دو, کتنا آیا نو. تین کے نیچے اب نو لکھ لو بھائی, تین کے نیچے نو لکھو بھائی. پندرہ کے ساتھ اوپر پینتالیس لکھ لیا, اچھا خامن کو مل گئے نو حصے. آٹھ کو بھی تین سے ضرب دو, کتنا آیا چوبیس, اس کے نیچے لکھو. آگے دو ہے ام کا حصہ ماں کا حصہ, اس کو بھی تین سے ضرب دے دو, کتنا آیا چھ, اس کے نیچے چھ لکھ دو. اسی طرح آدھو کے نیچے بھی چھ لکھ دو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. آپ دیکھو بھائی مسئلہ بن رہا ہے پینتالیس سے اور یہ تصحیح ہوئی, ذرا دیکھو پورے پورے حصے ہر ایک کو مل رہے ہیں یا نہیں. نو اور چوبیس کتنے ہوئے تینتیس, تینتیس اور چھ کتنے ہوئے انتالیس, انتالیس اور چھ کتنے ہوئے پینتالیس. دیکھو پورے مخرج اور سہام پورے برابر برابر ہیں بھائی. اب دیکھو کہاں پر کسر آ رہی تھی, بنات میں. آپ بنات ہیں چھ اور حصے کتنے مل گئے نے چوبیس, تو چوبیس کو چھ میں تقسیم کریں, چھ پر تقسیم کریں, ہر بیٹی کے حصے میں کتنے آ گئے چار, چار ہر بیٹی کو مل گئے, کسر ختم ہو گئی. تو دیکھو معلوم ہوا کل مال کے پینتالیس حصے کر لیں گے, اس میں سے نو حصے کس کو دے دیں گے پینتالیس میں سے. مثلا پینتالیس ہزار مال بن گیا تو خامن کو کتنے دے دو نو ہزار, بہنوں کو کتنے دے دو چوبیس ہزار, یعنی فی بہن کی ہر بہن کو کتنا دے دو چار ہزار, اور ماں کو کتنا مل جائے گا چھ ہزار, اور باپ کو بھی چھ ہزار. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ مثال نمبر پانچ, مثال نمبر پانچ جی آگے لکھئے. میت بنائیے اسی طرح, میت. اچھا وارث لکھئے بھائی, چودہ بنات, چودہ بیٹیاں ہیں اور ماں ہے اور باپ ہے بھائی, ماں باپ. اردو میں لکھو عربی میں لکھو آپ کی مرضی ہے, چودہ, یا یوں لکھ لو چودہ بیٹیاں ماں, پھر کچھ فاصلے پر باپ. آپ بھائی یہ دیکھو بھائی مثال نمبر ایک والی صورت بن گئی, مثال نمبر ایک کے مطابق بیٹیوں کو کیا ملتا تھا سلوسان. لکھو بھائی بیٹیوں کے نیچے سلوسان, ماں کے نیچے سدس, باپ کے نیچے بھی سدس و عصبہ لکھ لو. سلوسان سدس, سدس و عصبہ لکھ لیا. اچھا پھر اسی طرح بھائی بیٹیوں کے نیچے مثال نمبر ایک کے مطابق بیٹیوں کے نیچے آ گیا چار, ماں کے نیچے حصہ لکھو ایک, باپ کے نیچے بھی حصہ لکھو ایک, چار ایک ایک, اور مسئلہ بن رہا ہے چھ سے بھائی, چھ سے. آپ دیکھیے, اب دیکھو بھائی کسر آ رہی ہے, کہاں پر کسر آ رہی ہے, بیٹیاں چودہ ہیں اور چار سہام, تو عدد رؤوس چودہ اور سہام چار, تقسیم پوری طرح مسئلہ نہیں ہو سکتا بھائی. آپ کیا کریں گے ان دونوں میں نسبت دیکھو, کون سی نسبت ہے, چار اور ایک ہے, چار ایک چودہ, کیا چودہ چار سے تقسیم ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا, معلوم ہو تداخل نہیں ہے. کیا کوئی اور ایک عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے, دو ہے, دو سے چار بھی تقسیم ہو جائے گا اور چودہ بھی, معلوم ہوا ان میں کون سی نسبت ہے, توافق کی نسبت ہے. تو لہذا آپ عدد رؤوس کا وقت نکالو, کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں, دو سے, تو دو سے اس چودہ کو تقسیم کرو, کتنا آیا سات, یہ سات ہے وقت مولانا چودہ کا, سات وقت نکل آیا عدد رؤوس کا. اس کو سارے مسئلے سے ضرب دے دو, سات کو سب سے پہلے اوپر مخرج سے ضرب دو, سات چھکے بیالیس, ہاں تو آگے با لکھ کر اس میں بیالیس لکھو بھائی, بیالیس. اچھا, اور حصے جو سہام نکلے تھے ان میں سے بھی ہر ایک کو سات سے ضرب دو. بھائی بیٹیوں کا حصہ تھا چار, چار کو سات سے ضرب دو, سات چوکے اٹھائیس, اٹھائیس لکھو اس کے نیچے. آگے ایک ماں کا حصہ تھا اس کو بھی سات سے ضرب دو, سات بن گیا, اس کے ایک کے نیچے سات لکھ دو, اگلے ایک کے نیچے بھی سات لکھ دو. اب ذرا ان کو جمع کرو بھائی, اٹھائیس اور سات پینتیس, پینتیس اور سات بیالیس, تو دیکھو پورے بھائی تقسیم ہو رہے ہیں. اور کسر کہاں آ رہی تھی؟ بنات میں, کہ ان کا حصہ چار تھا اور وہ چودہ تھی. اب کتنا حصہ ہوا ان کا؟ اٹھائیس اور ہیں چودہ, تو ہر ایک کو کتنا مل جائے گا؟ دو دو حصے مل جائیں گے. معلوم ہے کل مال کے بیالیس حصے کریں گے, اس میں سے اٹھائیس حصے بنات کو, سات حصے ماں کو اور سات حصے باپ کو مل جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آگے قانون لکھیے, مباینت, مباینت. اگر صرف ایک ہی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو, اگر صرف ایک ہی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو تو اس کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھو, تو اس کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھو. اگر تباین کی نسبت ہو, اگر تباین کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو, تو عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو, تو عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو, تو اس سے تصحیح ہو جائے گی, تو اس سے تصحیح ہو جائے گی. آگے مثال لکھیے بھائی, کتنی مثال ہے؟ چھ. مثال نمبر چھ, مثال نمبر چھ. میت اسی طرح بنائیے, میت. اچھا وارث ہیں بھائی تین بیٹیاں, تین بیٹیاں ماں اور باپ, تین بیٹیاں ماں اور باپ. یہ بیاہین ہی اوپر والی صورت پانچ نمبر مسئلے کی طرح ہے بھائی, پانچ. تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ ثلثان. ماں کو ملے گا سدس, باپ سدس و عصبہ, سدس و عصبہ. لکھ لیا بھائی؟ مسئلہ کس سے بن رہا ہے؟ چھ سے. بیٹی کو بیٹیوں کے نیچے لکھیں چار, ماں کے نیچے ایک, باپ کے نیچے ایک. لکھ لیا بھائی؟ اب دیکھیے کسر آ رہی ہے کہاں پر؟ بیٹیوں میں. بیٹیاں ہیں تین اور حصے مل رہے ہیں چار, چار تین میں تقسیم نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں عدد رؤوس کیا ہے یہاں پر؟ تین. اور سہام کتنے ہیں؟ چار. ان میں نسبت دیکھو, دیکھیے ایک عدد چھوٹا ایک بڑا, کیا بڑا چھوٹے سے تقسیم ہو جاتا ہے؟ نہیں, چار تین سے تقسیم نہیں ہوتا, معلوم ہوا تداخل نہیں ہے. اچھا کوئی کوئی اور عدد ایسا ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے؟ نہیں, معلوم ہوا توافق بھی نہیں ہے. تو ان میں کون سی نسبت ہوئی؟ تباین کی. اور جب تباین ہو تو پھر آپ عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو. بھائی جہاں توافق تھا وہاں وقت نکالتے تھے اس کو ضرب دیتے تھے, اب تو وقت نکل نہیں سکتا کیونکہ موافقت کی نسبت یہ نہیں, تو بس عدد رؤوس کو سیدھا سارے مسئلے میں ضرب دے دو. تین کو چھ سے ضرب دو بھائی, اٹھارہ. بھائی آگے لکھ دو, با بنا کر اٹھارہ لکھ دو, چھ کے ساتھ با بناؤ اٹھارہ لکھو. اور بنات کے نیچے بھی بھائی کتنا حصہ تھا؟ چار, اس کو تین سے ضرب دے دو, کتنا ہوا؟ بارہ. لکھو چار کے نیچے, اسی تین کو ایک سے ضرب دی تو تین آیا، ایک کے نیچے بھی تین، اگلے ایک کے نیچے بھی تین لکھو بھائی. اب دیکھیے 12 ملے بیٹیوں کو، 3 ماں کو 15 ہو گئے اور 3 باپ کو کتنے ہو گئے 18. دیکھو اور اوپر 18 سے بھائی مال کے معلوم ہوا 18 حصے کر لیں گے، 12 حصے بیٹیوں کو، 3 حصہ ماں کو اور 3 حصے باپ کو دے دیں گے بھائی. اور اب بیٹیاں کتنی تھیں؟ 3. اور ان کو حصے کتنے ملے؟ 12. تو ہر بیٹی کے حصے میں کتنا آیا؟ 4 آیا. آرام سے مسئلہ حل ہو گیا. آگے لکھیے مثال نمبر 7. مثال نمبر 7، میت اسی طرح بناؤ. لکھ لیا بھائی؟ اچھا، وارث ہے جی صرف خاون اور 3 بہنیں. خاون اور 3 بہنیں. اچھا، میت کی اولاد نہ ہو تو خاون کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. نصف خاون کے نیچے لکھیے نصف. اور بہنیں ہیں بھائی، بہنیں جب بہنوں میں اگر میت کا باپ دادا اور اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اسے ملتا ہے نصف، اور دو یا زیادہ ہو تو انہیں ثلثان ملتا ہے. تو بہنوں کے نیچے لکھ لیجئے ثلثان. اچھا، اب دیکھیے نصف کس میں سے ہے؟ نوع اول میں سے، نوع ثانی میں سے؟ نوع اول میں سے. اور ثلثان کس میں سے ہے؟ نوع ثانی میں سے ہے. تو قانون نمبر 4 آپ نے پڑھا تھا کہ نصف جب بھی نوع ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے. تو 6 سے مسئلہ بناؤ. 6 لکھو اوپر. 6 میں سے نصف ملے گا خاوند کو. 6 کا نصف کتنا ہے؟ 3. خاوند کے نیچے لکھیے 3. اور 6 میں سے 2 ثلث ملیں گے بہنوں کو. 6 کا ثلث کتنا ہے؟ 2. تو 2 ثلث کتنے ہو گئے؟ 4. تو بہنوں کے نیچے 4 لکھ لیجئے. آپ دیکھیے بھائی مخرج کتنا ہے؟ 6. اور سیہام کل کتنے ہو گئے؟ 4 اور 3 7. تو یہ تو پورے نہیں کر رہے، تو پھر عول کریں گے. کس کی طرف چلے جائیں گے؟ 7 کی طرف. 6 کا عول کس کی طرف ہوا؟ 7 کی طرف. تو 7 سے پورے 7 حصے نکل آئے. اچھا، اب دیکھیے بھائی 3 حصے خاوند کو مل رہے ہیں، خاوند تو اکیلا ہے، تینوں حصے لے گیا بھائی، کوئی کسر نہیں. لیکن بہنوں کو کتنے حصے ملے؟ 4. اور وہ خود کتنی ہیں؟ 3. تو 4 3 میں تقسیم نہیں ہو سکتا. تو اب 4 اور 3 کے 3 ہے عدد رؤوس، 4 کیا ہیں؟ سیہام. ان میں نسبت دیکھی کون سی نسبت ہے؟ تباین کی ہے. تو جب تباین کی ہو تو بس عدد رؤوس کو کل مسئلے میں ضرب دے دی جاتی ہے. عدد رؤوس کیا ہوا؟ 3. 3 کو سارے مسئلے سے ضرب دو بھائی. کیا تھا مسئلہ؟ مخرج کیا تھا بھائی؟ عول ہو چکا. کہاں تک؟ کیا ہوا؟ 7. اب 7 کو 3 سے ضرب دی، کیا آیا؟ 21. آگے لکھ دو اس کے 21. اسی طرح با بنا کر 21 لکھ دو. 21 بھائی. اور نیچے خامن کا حصہ 3 ہے، اس کو بھی اسی 3 سے ضرب دے دو. 3 کی یہ 9، اس کے نیچے 9 لکھو. بہنوں کا حصہ 4 ہے، اس کو بھی 3 سے ضرب دے دو. کیا بنا؟ 12. بہنوں کے نیچے 12 لکھ دو. اچھا جی، تو 12 اور 9 یہ کتنے سیہام ہوئے؟ 21. اور مخرج بھی کیا ہے؟ 21. یہ تو برابر ہو گیا. اب دیکھو خاوند کو 9 حصے ملے، وہ اکیلا ہے، 9 کے 9 لے گیا، کوئی تقسیم کی نہیں ضرورت. ہاں بہنیں 3 ہیں، ان حصے کتنے ہیں؟ 12. ہر بہن کے حصے میں کتنے آئے؟ 4 آ گئے بھائی، تقسیم صحیح ہو گئی بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.